الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلاة على محمد وعلى آله. سورة الفاتحة، آخری دو آیات، کل کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آج اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. بس آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس سورہ مبارکہ کو باقی تمام قرآن کے مقابلے میں یہ فوقیت دی ہے کہ اسے ہر روز پڑھنا واجب قرار دیا ہے، اور ہر روز بھی ایک مرتبہ نہیں بلکہ پوری 10 مرتبہ کم از کم واجب قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام انسان کے لیے حکمت سے، مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جملات سورۃ الفاتحہ میں آئے ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے لیے، وہ مطالب، وہ مفاہیم ہمارے لیے انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور اسی کی طرف روایات میں بھی اشارہ آیا اور فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، یعنی گویا ایک خلاصہ پورے قرآن کا سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے. اور بنیادی طور پر یہ سورہ دعا ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ یہ دعا فقط ایک چیز کی دعا ہے، اور وہ ہے ہدایت. یعنی ایک انسان کے لیے اس کے خالق کی نظروں میں تمام ضروریات سے زیادہ ضروری ہدایت ہے. اگر اسے دنیا کا سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ہو، سیدھا راستہ اس کو نہ معلوم ہو، تو دنیا جتنی بھی مل جائے، مال مل جائے، اولاد مل جائے، جائیدادیں مل جائیں، اقتدار مل جائے، آخر میں سب کچھ واپس ہو جائے گا. اگر ہدایت ہوگی تو جو کچھ ملا ہے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے گا کہ ایک ابدی زندگی، بہترین ابدی زندگی اس کے انتظار میں ہوگی، اور اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہوگی تو پھر جو اس کا دل کرے گا، رویہ رکھے گا چیزوں کے ساتھ، اور ایک بدترین زندگی آخرت میں اس کے انتظار میں ہوگی. لہٰذا ہم پہ لازم قرار دے دیا گیا اللہ سے ہدایت کا سوال کریں. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے، راستہ دکھانے. اور ہم اللہ سے کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا. بعض اوقات ایک منزل پر پہنچنے کے لیے کئی راستے ہو سکتے ہیں. جیسے کل یہاں مسجد تک پہنچنے کے لیے جس راستے پہ آنا تھا اس راستے پہ پروٹیسٹ ہو رہی تھی، تو ہمیں صراط غیر مستقیم سے آنا پڑا اور دیر لگ گئی. آج مجھے تو نہیں پتا، لیکن ظاہراً صراط مستقیم سے ہی آئے، کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں. ہدایت اگر ہوگی تو انسان رویہ صحیح رکھ سکے گا. توجہ فرمائیے، راستے کئی ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین راستہ وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل سیدھا ہو. اور یہ سیدھے ہونے سے مراد ہے، ایک تو ہے نا راستے میں ٹیڑھا پن ہونا، ایک ہے راستے میں گمراہی کے چانسز ہونا، ادھر ادھر ہو جانے کے، کوئی بھی خرابی اس میں موجود نہ ہو. اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو ہمیں سیدھا لے کے تیرے پاس آ جائے، جس لیے تو نے ہمیں خلق کیا ہے. تو یہ تھی سیکنڈ لاسٹ آیت سورۃ الفاتحہ کی. اب آ جائیں آخری آیت کی طرف. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو آیت نمبر اس سیکنڈ لاسٹ آیت پہ سورۃ الفاتحہ کو ختم کر دیتا کہ تم نے مجھ سے ہدایت طلب کر لی، ٹھیک ہے میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں، لیکن یہاں پہ تمام نہیں کیا. کیوں تمام نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی، اگلی آیت میں خود اشارہ موجود ہے، اگلی آیت ہے یہی کہ تمہیں صرف ہدایت کر دی جائے، تمہیں راستہ صرف دکھا دیا جائے، یہ کافی نہیں ہے. تمہیں یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے تم سے پہلے اس راستے پر بہترین چلنے والے کون تھے، کس طرح چلے. اور یہ بھی کافی نہیں ہے، تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس راستے سے اتر جانے والے کون تھے. میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک حق کو نہیں پہچان سکتے جب تک اس کو نہ پہچان لو جس نے حق کو چھوڑ دیا. تم اس وقت تک حق کو نہیں پہچان سکتے جب تک اس شخص کو بھی نہ پہچان لو جس نے حق کو چھوڑا ہے. یعنی ایک دفعہ حق بتا دیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا چلاکی کر کے دھوکہ دے لے کہ نہیں میرے پاس یہ حق. تو دو قسم کے لوگوں کو پہچاننا ضروری ہے، ایک وہ جو اس راہ حق پر چلے ہیں اور دوسرے وہ جو اس راہ حق پر نہیں چلے، تب ہدایت مکمل ہوگی اپنے صحیح معنی. لہذا ہمیں اللہ نے کہا ہدایت مانگو، اے اللہ ہماری ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف. پھر کیا فرمایا آخری آیت سورۃ الفاتحہ کی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے، جنہیں تو نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی. یعنی کچھ شخصیات ہیں اس دنیا میں، اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم سے پہلے کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس ہدایت کے راستے کو، اس صراط مستقیم کو اس طرح چلا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائی. اور دوسرے گروپ بھی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کو دو میں تقسیم کر دیا اللہ نے. الذین انعمت علیہم کو ایک ہی رہنے دیا, لیکن جو بھٹکے ہیں صراط مستقیم سے ان کو اللہ نے دو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ایک کا نام رکھا المغضوب علیہم اور دوسرے کا نام رکھا الضالین. اے اللہ ان کے راستے پر چلا جنہیں تو نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی, جو نہ ان میں سے تھے جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹک جانے والوں میں سے. سمجھیے گا ذرا توجہ کے ساتھ, آپ سے پوچھوں گا آپ جواب دیجئے گا. جن پر غضب کیا گیا اور جو بھٹک گئے, دو الگ الگ گروپ اللہ نے ان کے بنائے. ترجمہ یوں ہے, وہ جن کو تو نے اپنی نعمتیں دی نہ ان میں سے تھے جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی ان میں سے جو بھٹک گئے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ دو میں تقسیم کیا ہے, صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا. یہ اللہ کیوں فرما رہا ہے اس طرح؟ ہم تو پڑھ لیتے ہیں بس, جلدی جلدی سورۃ الفاتحہ پڑھی اور کام تمام کیا, نہیں توجہ کرتے کہ بالآخر یہ باقی قرآن کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں ایسی کیا خاص بات ہے. اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا فجر کی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھو, زہر کی نماز میں مثلا سورۃ القدر پڑھ لو مثال کے طور پر. نہیں, ہر نماز میں یہی پڑھنی ہے. اس کا مطلب ہے سورۃ الفاتحہ کے ایک ایک نقطے کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تکرار کرو تکرار کرو. اس سورہ میں بیان کی گئی ہر بات کی طرف خوب توجہ رکھو. ابھی ہم بات کر رہے ہیں آخری آیت. تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے وہ کون لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلے, ورنہ کوئی معنی نہیں بنتا. ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا وہ تو وہی صراط مستقیم ہے, یہ الفاظ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں, ان الفاظ کہنے سے متوجہ کرانا مراد ہے, کچھ لوگ ہیں جو اس راستے پر چلے. تمہیں ان کو فالو کرنا ہے, اور جو اس راستے پر نہیں چلے ان کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری المغضوب علیہم, دوسری کیٹیگری الضالین. یہ دونوں گروہ توجہ فرمائے ہر زمانے میں موجود رہے ہیں, تمام نبیوں کے زمانے میں, اللہ کے آخری نبی کے زمانے میں, مولا کائنات کے زمانے میں, امام حسن کے زمانے میں, سید الشہداء کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں. جب تک میں پہچانوں گا نہیں انعمت علیہم کون ہے, جب تک میں جانوں گا نہیں المغضوب علیہم کون ہے اور ان کا کیا فرق ہے الضالین کے ساتھ, میں اپنی صحیح جگہ کو نہیں پہچان سکتا کہ مجھے کہاں کھڑا ہوں. اور خدا نہ خواستہ کہیں دانستہ یا نہ دانستہ میں یہ دوسرے دو گروہوں میں سے کسی گروہ میں تو شامل نہیں ہو گیا. آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اگر اللہ نے ہم پہ یہ سورت پڑھنی ہر دفعہ لازم قرار دی ہے, اس کا مطلب ہے ہم جن چیزوں سے اس صورت میں خبردار کیا جا رہا ہے, متوجہ کیا جا رہا ہے جن کی طرف, ہم ان خطروں سے سیکیور نہیں ہیں. ہمارے ساتھ وہ صورتحال پیش آ سکتی ہے. تو کیا فرق ہے دونوں میں, المغضوب علیہم میں اور الضالین میں؟ ضالین کا ترجمہ کیا ہے؟ ضال اس شخص کو کہتے ہیں عربی زبان میں جس نے جس راستے پہ جانا ہو اس راستے سے اتر جائے. جس کو ہم اردو میں پھٹک جانا کہتے ہیں. مرضی سے اتر جائے راستہ بدل لے یا غلطی سے اتر جائے, دونوں صورتوں میں منزل پہ نہیں پہنچے گا. غفلت کی وجہ سے غلط کوئی ٹرن لے لے یا جان بوجھ کے پتہ ہو میں نے جانا سیدھا ہے لیکن ٹرن لے لے, کوئی فرق نہیں ہے, منزل پہ نہیں پہنچے گا. بس ضال یعنی بھٹکا ہوا, ضالین بھٹکے ہوئے. المغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا. آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ جواب دیجئے گا پلیز. سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جن کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں جن پر غضب کیا گیا, یہ صراط مستقیم پر چل رہے تھے یا یہ بھی بھٹکے ہوئے تھے؟ جی کلیئر ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہے مجھ سے صراط مستقیم کی دعا مانگو اور کوئی صراط مستقیم پہ چلنے لگے اللہ اس پہ غضب کر دے, یہ تو نہیں ہو سکتا. بس جن پر غضب کیا گیا وہ بھی بھٹکے ہوئے, اور الضالین کا معنی بھی. تو یہ تو دونوں میں مشترک ہے بات, صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہونا یہ ان دونوں میں کامن ہے. المغضوب علیہم بھی بھٹکے ہوئے اور ضالین بھی, وہ بھی صراط مستقیم پر, یہ دونوں نہیں ہیں. واضح ہے؟ تو اب ان دونوں الفاظ پہ غور کرتے ہوئے ایک گروہ کو کہا جا رہا ہے جن پہ غضب ہوا اور ایک کو کہا جا رہا ہے جو بھٹکے ہوئے, غور سے سوچ کے بتائیے آپ کی نظروں میں ان دونوں میں سے بڑے مجرم کون ہیں؟ جن پہ غضب ہوا. الفاظ قرآن پہ غور کرنا اسے کہتے ہیں تدبر. اسے کہتے ہیں کیا؟ تدبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن میں میرے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوں؟ یعنی میں نے ان کو ہدایت سمیٹ کر دے دی ہے اس قرآن میں لیکن ان کو رغبت ہی نہیں ہے میری باتوں میں غور کرنے. تو جب انسان آیات قرآن میں غور کرتا ہے پھر چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. جو لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں وہ دو کیٹیگریز کے ہیں, ایک بڑے مجرم ہیں ایک چھوٹے مجرم ہیں. بڑے مجرم کون ہیں؟ آپ طول تاریخ میں دیکھ لیجئے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے مد مقابل جو لوگ تھے وہ انہی دو گروپس پر مشتمل تھے. ایک المغضوب علیہم ایک الضالین. اب سنیے المغضوب علیہم کون ہے؟ آپ نے فرمایا اور صحیح فرمایا بڑے مجرم. کیوں بڑے مجرم ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ گروپ ہے جو پہچان لیتا ہے حق کو لیکن اس کے بعد دیدہ دانستہ جان بوجھ کر اپنی دنیا اور اپنے مفادات اور اپنے اقتدار وغیرہ وغیرہ کی خاطر سامنے آ جاتا ہے اللہ کے نبی کے اور حق کے, اور جو وسائل اس کے پاس موجود ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے اللہ کے نبی کی تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور سلسلہ نبوت جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر امام کو, امام کے مقابلے میں ڈٹ کے آ جاتا ہے وقت کے امام کے, اور پورے وسائل کے ساتھ اس کو ظاہری طور پر یعنی دنیاوی طور پر ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس پر اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, مولا علی کے خلاف پروپیگنڈا ہوا یا نہیں؟ جی پلان کرتا ہے. رسول اللہ کے خلاف پلان بنے یا نہیں؟ پروپیگنڈا ہوا یا نہیں؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ساحر، مجنون، کذاب، کاہن، شاعر، یہ سارے الفاظ عوام کی توجہ تاکہ اصل چیز کی طرف نہ جائے اور وہ یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ بندہ ہے کیا، شاعر ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے، کیا ہے، کنفیوز کر دے، تاکہ صحیح چیز اگر پہچان لیں گے تو پھر اس کے ہو کر رہ جائیں گے. بالعموم لوگ ایسے ہوتے ہیں، چونکہ جو اصل بڑے خناس ہوتے ہیں وہ قلیل ہوتے ہیں، باقیوں کو وہ اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں. بس یہ بڑے مجرموں کا گروہ کون ہے؟ جو پلانرز ہوتے ہیں، جو سازشیں کرنے والے ہوتے ہیں، جو پروپیگنڈے کرنے والے ہوتے ہیں، جو سرمایہ گزاری کرتے ہیں حق کے مقابلے میں. الضالین کون ہوتے ہیں؟ جو اس پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں. جو حق والوں پر لگائے گئے باطل والوں کے الزامات کو سچ سمجھ لیتے ہیں، جو یہ سن کے کہ نعوذ باللہ علی اچھا انسان نہیں تھا، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں شہادت ہوئی ہے تو وہ تعجب سے سوال کرتے ہیں، مسجد سے کے ساتھ کیا تعلق علی کا کہ مسجد میں مارا گیا؟ یہ الضالین ہے. یہ انہوں نے کوئی پلان نہیں کیا تھا مولا علی کو بدنام کرنے کا، توجہ فرما رہے ہیں. کسی نے کہا کہ برا ہے، انہوں نے بغیر تحقیق کے مان لیا. ضال وہ ہوتا ہے جو المغضوب علیہم کی باتوں کو مان لیتا، خود اس لیول کا ہٹ دھرم اور مجرم اور حق کے مد مقابل والا نہیں ہوتا، عام آدمی ہوتا ہے. لہذا الضالین کی کیٹیگری زیادہ تر عوام میں پائی جاتی ہے اور المغضوب علیہم کی کیٹیگری زیادہ تر مالداروں، صاحبان اقتدار اور اس قسم کے لوگوں میں، خواص میں پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول کے اعلان نبوت کے بعد مکہ کے اگر آپ معاشرے کو دیکھیں تو وہ جو بڑے بڑے سردار ہیں جو مل کے بیٹھتے ہیں، پلان بناتے ہیں کس طرح اپنے لوگوں کو گمراہ کرے اس رسول سے، وہ المغضوب علیہم ہیں. اور جو ان کی چمچا گیری میں یا ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہوئے یا ان کی دوستی کی وجہ سے ان کی باتیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی راستے سے گئے، یہ بھی راستے سے. سلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان متوجہ، الضالین کون لوگ ہیں؟ جو خود اس طرح برے نہیں تھے لیکن کسی برے کو اپنا لیڈر بنا بیٹھے، کسی برے سے اٹیچمنٹ کوئی نہ کوئی بنا بیٹھے. آپ نے سنا ہوگا نا، گھروں میں کہتے ہیں یا کبھی کبھی رشتہ دار کہہ رہے ہوتے ہیں یا دوست کہہ رہے ہوتے ہیں، یار یہ کتنا اچھا بچہ تھا، اس کی جب سے دوستی فلان گروپ سے ہوئی ہے یہ بھی بیڑا غرق ہو گیا. خود کیا تھا؟ اس گروپ کی طرح گندا نہیں تھا، ایک آوارہ لوفروں کا، نشے بازوں کا گروپ تھا. یہ بچہ تو بہت اچھا تھا لیکن اس کی جب سے دوستی ہوئی ہے ادھر، اس پہ بھی آہستہ آہستہ وہی رنگ چڑھنا شروع ہو. بچہ اچھا ہے، کمپنی بری بنا لی. دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اور اللہ تو بنیادی طور پر دینی رہنمائی فرما رہا ہے کہ تم دیکھو جو معلومات تم دین کے بارے میں لے رہے ہو کس سے لے رہے ہو. ایک تیسویں سپارے میں سورہ مبارکہ ہے عبس، اس کے اندر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا پر، اپنے کھانے پر غور کرے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پانی برساتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے، دانے کو اگاتا ہے، اور کس طرح پھر یہ کھانا اس کے دہان تک پہنچتا ہے. انسان کو چاہیے غور کرے. ائمہ اہل بیت نے
اسی آیت کا ایک بطن بیان کیا, ایک باطن, کہ اس آیت کا ایک یہ معنی بھی ہے. اور وہ کیا فرمایا کہ انسان, چونکہ انسان کے دو حصے ہیں نا, ایک انسان کا جسم ہے, ایک انسان کی روح ہے, تو فرمایا کہ انسان غور کرے, جیسے یہ غور کرے بدن کی غذا کہاں سے آ رہی ہے, اسی طرح انسان کو چاہیے کہ غور کرے اس کی روح کی غذا کہاں سے آ رہی ہے, کس سے لے رہا ہے روح کے لیے غذا, فکر کہاں سے لے رہا ہے, رہنمائی کہاں سے لے رہا ہے, کہاں کس کے نظریات کو اپنا رہا ہے, اصل نظریات لیتا کس سے, علم کس سے لیتا ہے. چونکہ اگر وہ سرچشمہ پاک نہیں ہوگا تو پھر نجس چیزیں اس کے اندر بھی جاتی رہی. خود اچھا تھا, خود اچھا تھا, اٹھ کے گیا تھا کہ میں تو دین کی بات سننے جا رہا ہوں, اس نیت سے گیا تھا, اللہ کی دشمنی کرنے نہیں گیا تھا, توجہ فرمائے, دین کے خلاف نہیں گیا تھا, دین کی محبت میں گیا تھا, لیکن غیر سنجیدہ آدمی تھا, چیز کو گہرائی سے دیکھنے والا نہیں تھا, سمجھا جو بھی یہاں بیٹھا ہو وہ دین ہی بتا رہا ہوتا ہے, لیکن کسی ایسے کے ہتھے چڑھ گیا جس نے صحیح دین اس کو نہیں بتایا. کس کیٹیگری میں جا کے گرے گا؟ نیت یہ کر کے گیا تھا کہ الذین انعمت علیہم میں شامل ہونا ہے, لیکن سلپ ہو کے کہا جائے گا الضالین. اور یہ جو الضالین ہوتے ہیں نا, اللہ نے قرآن میں بڑا کھول کے ان کو بیان کیا ہے, ان میں سے ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم صراط مستقیم پر, ہم سے بڑا ہدایت یافتہ ہے ہی کوئی, ہوتے گمراہ ہیں. تو سب سے پہلے ایک انسان کو اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا معیار ہونا چاہیے پرکھنے کا کہ جس کی وجہ سے کم از کم وہ یہ انتخاب ضرور کرے کہ میں نے اگر دین لینا ہے تو کس سے لینا ہے. ہر ایک سے لے لینا ٹھیک نہیں ہوتا. یہاں پر ابھی وقت نہیں ہے, صرف آپ کی رہنمائی کروں. صرف آپ کا اشارہ کرو کہ اگر آپ اپنے دین کے معاملے میں واقع سنجیدہ ہیں تو پھر یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ دین کے بارے میں فقط سننے پر اکتفا نہ کریں, فقط سننے پر اکتفا نہ کر. جو صرف سننے پر اکتفا کرتا ہے وہ ایک بہت بڑی پرابلم میں گرفتار ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا. جو وہ سن رہا ہے اور جس پر, جس مولانا پر یا جس خطیب پر یا جس شاعر پر یا جس پر بھی وہ بڑا قربان ہوا بیٹھا کہ یار کتنی پیاری تقریر کرتے ہیں, وہ کیونکہ صرف سنتا ہے اسے کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ جو باتیں کرتا ہے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں. مجھے تو اچھی لگ رہی ہیں, بظاہر لگتی بھی دینی باتیں ہیں لیکن یہ صحیح باتیں نہیں ہیں. آپ کو ذرا کلیئر کرنے کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے, ہوشیار کرنے کے لیے مثال دوں, بہت سارے لوگ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جناب امیر المومنین کے بارے میں برے الفاظ سن کر سنانے والے ایسے مکر سے سناتے تھے, ایسے پیش کرتے تھے, سمجھتے تھے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ تھے ہی ایسے. دین سننے آتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ سارے مکار اور عیار اور سارے یہ لوگ تھے, عوام الناس. لیکن وہ عوام الناس جو سنجیدہ نہیں ہے, کیونکہ یہی علی ہے جس کے ذکر سے آج بھی کتب اہل سنت جس کے فضائل سے بھری پڑی ہے. امام احمد ابن حنبل, اہل سنت میں ان کو امام مانا جاتا ہے, بہت بڑے محدث. ان کے بیٹے نے ان سے سوال کیا کہ امیر المومنین کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ جملہ سنیں ان کا جواب میں. احمد بن حنبل نے جواب دیا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا میں تجھے اس شخصیت کے بارے میں اس کی فضیلتیں اس کا مقام تجھے کیا بتاؤں کہ جس کے فضائل کو اس کے چاہنے والوں نے اپنی جانوں کے ڈر سے چھپایا اور جس کے فضائل کو اس کے دشمنوں نے بغض کی وجہ سے چھپایا, اس کے باوجود آج بھی اس کے فضائل اللہ کے نبی کے تمام صحابہ سے زیادہ موجود. یہ ابن حنبل کی گواہی ہے چھپانے کے باوجود. تو جس کے اتنے فضائل موجود ہوں ایسا ماحول بن جائے کہ لوگ نعوذ باللہ تعقیبات نماز کے طور پہ علی کو برا بھلا کہنا مستحب سمجھیں. آپ واقعات پڑھیں آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. نماز کے بعد تعقیبات کے طور پہ جناب امیر کی گستاخی کرتے تھے اور ایک شخص اس نے کئی نماز پڑھی اور یہ کام کرنا بھول گیا, اس کو مولا علی کو نعوذ باللہ لعن کرنا بھول گیا اور وہ کافی آگے چل کے چلا گیا, اسے یاد آیا میں نے تو کیا ہی نہیں, واپس آیا وہاں پر جہاں نماز پڑھی تھی, واپس آیا وہاں بیٹھا اور مولا کو لان کیا اور پھر چلا گیا. یہ تربیت بھی تو کچھ لوگ پا لیتے ہیں نا, یہ کون ہوتے ہیں, دین سمجھ کے کر رہے ہیں بدبخت. خود کربلا کی طرف نگاہ اٹھائیے. ابن سعد لعین, عمر ابن سعد لعین کیا کہہ رہے ہیں, یا خیل اللہ ہرکب, اے اپنے لشکر کو, اے اللہ کے لشکر سوار ہو جا, وبالجنت ابشری, اور جنت کی خوشخبری لے لے. کس کام کرنے پر جنت, حسین ابن علی کو قتل کرنے پر جنت کی خوشخبری لے. آیا اس لشکر میں سارے مکار اور پلینر اور عیار لوگ موجود تھے؟ نہیں. اسی لشکر میں کچھ وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جن کو دیکھ کر امام مظلوم نے اشارہ کر کے خطاب کر کے ان سے کہا تھا کہ تم نے تو مجھے, تمہارا تو خط مجھے ملا تھا مکہ میں اور اب تم مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے. اتنی تبدیلی. بس ہمیں ان زمانوں کے بھی اور اس زمانے کے بھی یہ دونوں گروہ بھی پتہ ہونا چاہیے, تب صراط مستقیم صحیح ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں ایک صراط مستقیم آتی ہے تو تین چار جعلی بھی ٹھیلا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ کی قسم ہماری والی اصلی صراط مستقیم. اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر ایک نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ایک نے الگ الگ گروپ بنایا ہوا ہے اور ہر گروپ کے پاس جو کچھ ہے وہ کہہ رہے ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں, ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پہ خوش ہے. اللہ نے مومنین کی نشانیاں بیان کی کہ یہ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے, ان کو کوئی آئے اور ایک دھواں دار تقریر کر کے اپنے ساتھ بہا کے لے جائے یہ وہ کیٹیگری نہیں ہوتی, چونکہ یہ باتوں کو پرکھ سکتے. اور جب تک ہمارے اندر پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے بات کو, کوئی معیار نہیں ہے ہمارے پاس. اور میں نے عرض کیا جس کا دین صرف سننے پر موقوف ہے, بچپن سے لے کے آج تک صرف سنتا آیا ہے, یہ صلاحیت اس کو نہیں مل سکتی. جس کے پاس پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ ہر وقت اس خطرے میں ہے, ہو سکتا ہے آج سے راستے مستقیم پر کھڑا ہو لیکن کل کوئی فریبی اس کو فریب دے کے کسی اور راستے کو صراطِ مستقیم بنا کے وہاں لے جائے اس کو. لہذا پروردگار عالم نے اپنے پورے قرآن میں انہی باتوں کو کھول کے بیان فرمائے. یہ جو گروپ ہے نا الذین انعمت علیہم، ان کا بھی بڑا ذکر کیا ہے قرآن میں. یہ جو المغضوب علیہم ہیں ان کے بھی بڑی مثالیں دی ہیں، اور جو الضالین ہیں ان کا بھی بہت بتایا. کچھ نہ کچھ فرق میں نے امید ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ان دونوں میں سے اصل خراب لوگ کون تھے؟ المغضوب علیہم. الضالین اس طرح کے نہیں تھے لیکن ہو ان کے ساتھ گئے. آج جو نقطہ آپ کی خدمت میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو الضالین ہے نا، یہ قیامت کے دن بڑے شدت کے پچھتاوے کا شکار ہوں. ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن میں جن لوگوں کا ذکر ہے نا، تو قرآن انشاءاللہ آپ پڑھیں، لیکن فارمولہ یہ نہ رکھیں کہ جب بھی کسی اچھے کا ذکر آئے آپ سینہ چوڑا کر کے کہیں یہ ہمارا ذکر ہے، جب بھی کسی کا کسی برے کا ذکر آئے آپ کہیں یہ لانتی لوگوں فلانے تھے ہم نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں اگر تعریف ہو رہی ہے کسی کی تو اس کے اندر کون سی خوبی تھی، اس کی کون سی بات، اس کے کون سے عمل پر اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے. اور پھر خوش ہونے سے پہلے دیکھیں کہ جس بات پر اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے وہ بات میرے میں ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح دیکھیں کس بات پر، کس عمل پر اللہ کسی فرد کی یا کسی قوم کی مذمت کر رہا ہے. اور برا بھلا کہنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہیں میرے اپنے اندر تو موجود نہیں. الضالین بڑی شدت کے پچھتاوے کا شکار ہوں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جس سے رہنمائی لی تھی اس کے انتخاب میں غلطی کر دی تھی. یہ جو آیت آپ سنتے رہتے ہیں نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں، یعنی اس امام کے فالوور ادھر آ جاؤ، اس امام کے فالوور حاضر ہو جاؤ. اسی کربلا کی راہ میں، کربلا کے راستے میں جب امام مظلوم کربلا جا رہے تھے مکہ سے، کسی شخص نے سوال کیا اسی آیت کے بارے میں کہ فرزند رسول یہ جو قرآن میں آیا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا جواب میں دو قسم کے امام ہوتے ہیں، ایک امام حق ہوتا ہے ایک امام باطل ہوتا ہے، دونوں کو فالو کرتے ہیں. جس نے جس کو فالو کیا ہوگا قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے. جس نے جس کا نعرہ مارا ہوگا، نہیں فرمایا امام نے، جس نے جس کو فالو کیا ہوگا، جو جس کے پیچھے چل کے جس نے زندگی گزاری ہوگی، جس کے عادات و اطوار، جس کی رہنمائیاں، جس کے نظریات کے مطابق زندگی گزری ہوگی، اس کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا. اگر وہ امام حق تھا تو اس کے ساتھ، اگر امام باطل تھا تو اس کے ساتھ. آپ سے سوال، دنیا کا کوئی لیڈر ایسا ہے جو آ کے کہتا ہے میں امام باطل ہوں مجھے فالو کرو؟ ہے کوئی؟ وہ لیڈر نہیں ہوگا، گدا ہوگا. کیونکہ اللہ نے انسان کو خلق ایسے کیا ہے کہ انسان باطل سے نفرت کرتا ہے. باطل سے، تو پھر باطل کیا کرتا ہے؟ باطل اپنے بیوٹی پارلر میں جاتا ہے حق کا میک اپ کرنے کے لیے، حق جیسی شکل بناتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ خوبصورت بن جائے، زیادہ اچھا پیکج آفر کرے. مثلاً امام حق امام حسین کیا پیکج دے رہے ہیں؟ اہل بیت جو اللہ کی اطاعت کرے وہ ہمارا شیعہ ہے، ایک میک اپ کر کے آ کے پیکج دیتا ہے, اطاعت نہ بھی کرو بس ہمارے شیعہ ہو تو ہم تمہیں لے جائیں گے, یہ میک اپ ہے. اٹریکٹو پیکج کون سا ہے, محنت کر کے جنت میں جانے والا یا بغیر محنت کے جنت میں جانے والا؟ ہاں مزیدار کون سا ہے؟ بغیر محنت. ایک پیکج کہتا ہے حرام کھانے والا نہیں ہے ہمارا پیروکار, دوسرا کہتا ہے کوئی حرام کھا بھی لو ایک اس میں سے ایک دیکھ پکا کے نیاز دے دینا پہلے عشرے میں, کلیئر, باقی کا ڈکار مار دینا. اٹریکٹو کون سا پیکج ہے؟ ایک حرام خور کے لیے کون سا پیکج اٹریکٹو ہے؟ یہ والا. تو کبھی بھی کوئی آ کے یہ نہیں کہے گا, کبھی بھی ابلیس یہ نہیں کرے گا کہ امام مثلا تمہارے پانچویں امام نے تمہارے چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے اس کے مقابلے میں میں یہ فرما رہا ہوں, کہے گا تیرے اوپر لعنت, تو ہمارے ہتھے چڑھ جا ہم تجھے مار مار کے کیا بنا دیں گے. وہ بے وقوف نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے, وہ کیا کرے گا, وہ کسی طریقے سے اپنا نظریہ امام کے نام سے ہی آپ کے کار میں ڈالے گا. جی یہ جو جھوٹی باتیں کتب میں احادیث میں آئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ائمہ نے فرمائی ہیں؟ نہیں, یہ ابلیس کے چیلوں نے کیے. لیکن ایک غیر سنجیدہ انسان جس کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں ہے کہ خود بیٹھ کر بھی کچھ غور و فکر کرے کہ یہ جو دین ہے جس پر میری ابدی زندگی, میں اتنا سیاح بندہ کہ جو دنیا کے 50-60-70 سالوں کے لیے میں کئی کئی گھنٹے روز اسکول میں گیا, پھر میں کالج میں گیا, پھر میں یونیورسٹی میں گیا, میں نے کتنے پاپڑ بیلے اس چند سالہ زندگی کے لیے, اور میں اتنا سمجھدار ہوں ابدی زندگی کے لیے میں نے کتنا ٹائم دیا ہوا ہے, میں ٹائم ہی نہیں دے رہا. انسان کی عقل تو کہے گی تھوڑا ٹائم دے لے, رسمی اور روٹین کے کاموں سے نہیں الگ سے خود بیٹھ کر. احادیث روایات کئی میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ ایک مومن کو زیب دیتا ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن اس کا ایسا ضرور ہو جس میں وہ دین کے مسائل پوچھے اور سمجھے. ہماری زندگی میں ایک دن کوئی ایسا ہے اس کو ہم نے فکس کیا ہو, اس دن ہم نے سیکھنا ہے, یہ نہیں کہ جو ایک طرف مولانا بول رہے ہیں ہم نے سن کے آ جانا ہے, نہیں ہم نے ڈسکس کرنا ہے, ہمارے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں تردد ہیں ہم نے سوال کرنا ہے, کوئی ایسی ارینجمنٹ کیوں ہوئی ہے؟ سنجیدگی نہیں, اگر کی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ مرحبا, اور اگر نہیں کی ہوئی تو دیکھیں روٹین میں آپ ادھر پیدا ہوئے ایک شیعہ گھر میں, آپ روٹین میں آنا شروع, شیعہ مولانا کو سننا شروع, ٹھیک ہے مزاج یہ ہے, اس سے ہٹ کے کچھ نہیں. ایک کو اللہ نے پیدا کیا کس گھر میں؟ بریلوی حضرات کے گھر میں, اس نے بھی یہی روٹین بنائی ہوئی اپنے مولویوں میں سنتا. ایک کو پیدا کیا اللہ نے دیوبندی گھر میں, ایک کو اہل حدیث گھر میں, مزاج چاروں کے ایک جیسے. تو پھر عدالت کا تقاضا کیا قیامت کے دن, جبکہ چاروں نے ایک ہی جیسا مزاج رکھا ہے, جو آپ نے سنی ہوئی باتیں ان کو چھوڑ کر اپنے اندر جھانک کر اپنے اندر سے پوچھئے کہ ان چاروں کو ایک ہی ریزلٹ ان کو ہونا چاہیے یا ان چاروں کو ڈفرینٹ جگہوں پہ رکھنا چاہیے. جن کا ایک ہی مزاج رہا, بس جہاں پیدا ہوئے ایک ہی روٹین رکھی, دین کے بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے کی طرف لاؤں آج کے لیے, آپ کو بتاؤں یہ جو لوگ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں تھے یہ قیامت کے دن شدید پچھتاوے کا شکار ہوں گے. کیوں؟ وہ جو مغضوب علیہم تھے وہ تو تھے دیدہ دانستہ خدا کے دشمن, وہ تو مکار تھے, ان کو تو پتا تھا ہم حق کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ مقام میں مثلا امام حسین جانتے تھے لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے تھے, مقام رسول اللہ جانتے تھے پھر بھی ڈٹے ہوئے تھے, مقام علی مرتضیٰ جانتے تھے پھر بھی ڈٹے ہوئے تھے, دیدہ دانستہ. لیکن وہ لوگ کے جو سلپ ہو کے ادھر چلے گئے, کسی پروپیگنڈے کی وجہ سے ادھر جا گرے, سمجھ رہے تھے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں, یہ جب قیامت کے دن اللہ انہیں باہر نکالے گا, محشور کرے گا, ان کا پچھتاوا بڑا شدید ہوگا. اللہ نے کئی جگہ پر قرآن میں اس کا ٹریلر دکھایا ہے. ایک جگہ سے میں آپ کو دکھا دوں اور آج آپ کی زحمت کو تمام کروں. یہ لوگ جب قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے, تو ہر بات واضح ہو چکی ہوگی اور ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ہم پھنس گئے اور برے پھنس گئے. تو ان کو سب سے پہلے وہ لوگ یاد آئیں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا. اب ان کو پتہ چلے گا ہم غلط راستے پہ چلے گئے تھے. اس وقت تو اپنے جیسا ہدایت یافتہ سمجھتے ہی کسی کو نہیں تھے. تو جب دیکھیں گے جو ہمیں انہوں نے جنت کی پیکج دیے ہوئے تھے اور کہا تھا تمہیں تو یوں جنت میں لے جائیں گے اور یوں تم چلے جاؤ گے, سب سے پہلے ان کو وہ تقریریں کرنے والے اور وہ کتابیں لکھنے والے یاد آئیں گے جن کی کتابیں پڑھ کے اور تقریریں سن کر یہاں پہ پہنچے تھے. یہ ان کو ڈھونڈیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کروا دے گا. اللہ ان کی ملاقات بھی کروا دے. اب جب یہ اپنے ان لیڈروں سے اور رہنماؤں سے جن کی باتیں سن سن کے ان کا بیڑا غرق ہوا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا ہدایت یافتہ ہی کوئی نہیں دنیا میں, یہ ان سے کہیں گے تم نے تو کہا تھا جنت ہماری پکی ہے تو ہم تو پھنس گئے, تم ہمیں ضمانتیں دیتے تھے, میری ضمانت ہے اور فیسے بھی لے لیتے تھے, تو اب ہمیں بچاؤ. یہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا ایسا ہونے والا. تو وہ لوگ کیا کریں گے, لیڈر اور رہنما تبرہ کریں گے ان پر. تبرہ کا معنی تو پتہ ہے, البتہ میں نہ بتا دوں چکے تبرہ میں نمک مرچ ذرا زیادہ ہو گئی ہوئی, مثالے زیادہ ڈال دی. عربی زبان کا لفظ ہے تبرہ, اور تبرہ کا معنی عربی میں ہے کسی سے لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کر دینا. باقی جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ اپنی محنت ہے, گالیاں, گلوچ, فلان, لطیفے, توہین, اور اس کا مطلب اہل بیت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی نہ جانے بندے کے دل کو ٹھنڈک تھوڑی دیر پڑ جائے گی, میں نے آج بڑا کمال کیا ہے, زبان گندی کر کے آیا ہوں, لیکن اہل بیت کے مکتب کے بارے میں دشمنی تو دوسروں کی زیادہ ہو سکتی ہے, ان حرکتوں سے, توہین سے اور گالیوں سے اس مکتب کی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی. اہل بیت اطہار جن سے رکس کو اللہ نے دور کیا ہے, نہ کبھی خود گالی دیتے تھے نہ اپنے پیروکاروں کو گالیاں دینے کا کہتے تھے. نہج البلاغہ پڑھی ہے جس نے, اس کو معلوم ہے میدان صفین میں مولا کائنات اپنے لشکر میں سے ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, اپنے ساتھیوں کے, اپنے سپاہیوں کے ایک گروہ کو دیکھا جو بری زبان استعمال کر رہے تھے. کن کے بارے میں؟ اہل شام کے بارے میں. مولا نے فرمایا انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین, مجھ علی کو پسند نہیں ہے تمہارے بارے میں کہ تم بد زبانیاں کرو. تم نے جو ان کے اندر غلط بات ہے وہ بیان کرو, یعنی جو انہوں نے غلطی ہے, خطا ہے, جس وجہ سے وہ باطل پر ہے وہ بیان کرو, بد زبانی نہ کرو. یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. لیکن آج کتنے لوگ ہیں جتنی گندی زبان استعمال کر سمجھتے ہیں یہ بڑا پکا شیعہ ہے, لفظ عجیب ہے, بدبودار شیعہ. شیعہ بدبودار ہو نہیں سکتا. شیعہ کی زبان سے بھی, گفتار سے بھی خوشبو آنی چاہیے, اس کے اخلاق اور کردار سے بھی خوشبو آنی چاہیے. یہ جو بدبودار ہے یہ بدبودار ہے, شیعہ نہیں ہے. اہل بیت کے ماننے والے بدبودار نہیں ہوتے, توجہ فرما رہے ہیں. اس بدبودار کا بڑا مان ہے, سمجھنے والوں کو معلوم ہے. ایک بدبودار شیعہ کچھ عرصہ پہلے ٹی وی پہ آیا, خود بتا رہے میں شیعہ ہوں, ساتھ خود ہی بتا رہے میں شراب بھی پیتا ہوں. آپ کا بڑا مشہور سیاستدان ہے, اس کو شرم نہیں آئی اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے, پھر کہہ رہے میں شراب پیتا ہوں. اگر تو نے یہ بکنا ہی ہے کہ تو شراب پیتا ہے, کم از کم اس پاکیزہ مکتب کے ساتھ تو اپنا رشتہ مت جوڑ. یہ کیوں بتا رہے لوگوں کو, اس مکتب کی بدنامی کا باعث بن رہے. تو چند سال پہلے کی بات,
پھر کہتا میں بدبودار شیعہ ہوں.
یہ بدبودار ہے, شیعہ نہیں بدبودار ہے. مولانا منع فرما دیا. قرآن کیا کہتا ہے, جب قیامت کے دن یہ نکلیں گے الضالین, یہ جائیں گے اپنے ان رہنماؤں کے پاس جنہوں نے ان کو گارنٹیاں دی ہوئی تھی کہ تم تو پار ہی پار ہو, تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں دوسرے سپارے میں, اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, جس دن وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی دنیا میں وہ تبرع کریں گے ان سے جو ان کی پیروی کرتے تھے. یعنی یہ جائیں گے کہیں گے تم تو دنیا میں کہتے تھے, ہم کہتے تھے ہمیں چھڑوا لو گے, اب ہمیں چھڑواؤ ہم پھنس گئے ہیں. یہ لیڈر آگے سے کہیں گے بھاگ جاؤ یہاں سے, ہمارے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ کسی کو فالو کرتا رہا ہو, اس کے ہاتھ چوم چوم کے ماتھا چوم چوم کے نہ تھکتا ہو, اس کے لیے دیسی مرغے پکاتا ہو, دیسی گھی میں پکاتا ہو, اس کو بڑی بڑی فیسیں دیتا ہو, اس لیے کہ اس کی باتیں سن کے میں جنت میں جا رہا ہوں, اور قیامت کے دن جب پھنسے اور اس کو ڈھونڈے وہ ملے اس سے کہے مجھے بچا, ہوتا ہے بھاگ جا میرا کوئی تعلق نہیں تیرے سے, پچھتاوے کی کیا کیفیت ہوگی, غصے کی کیا کیفیت ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے فقال الذين اتبعوا, تو پھر وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلتے تھے ان کی اتباع کرتے تھے وہ کہیں گے, اللہ سے درخواست کریں گے, لو ان لنا کرۃ, کاش ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم کیا کریں گے وہاں پہ, فنتبرأ منہم کما تبرأوا منا, تو جس طرح اس نے کہا ہے نا بھاگ جا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں بھی جب فون کرے گا اس دفعہ کیا پروگرام ہے میں نے آنا یہ نہیں پڑھنے کے لیے, ہم بھی کہیں گے بھاگ جا تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں. مجھے انوائٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, ہم کہیں گے بھاگ کوئی تعلق نہیں, ایک دفعہ اے اللہ ہمیں واپس دے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر کے بعض لوگوں کو اپنا بنا لیا اور پیچھے چلتے گئے چلتے گئے, پتہ چلا کہ سیدھا لا کے جہنم میں لینڈ کیا, اللہ کا دین صحیح نہیں بتایا. لیکن آیا اللہ ان کو واپس جانے دے گا؟ قرآن فرماتا ہے نہیں, کذلک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اللہ ان کو دکھائے گا یعنی ان کے سامنے مجسم کر کے دکھائے گا, اللہ کے پاس تو سارے ویڈیوز اور آڈیوز محفوظ ہیں, تو وہ ان کو دکھائے گا کہ کیسے جب یہ اترتا تھا گاڑی سے تم قربان اور صدقے ہو رہے ہوتے تھے اور ہاتھ چومتے تھے اور نعرے لگاتے تھے اور فلان کرتے تھے یہ کرتے تھے, اور غصہ چڑھے گا اور پچھتاوا ہوگا کہ میں کیا کرتا تھا اس نے میرے ساتھ کیا کر دیا. تو اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, اور یہ آگ سے نکل نہیں سکے گی. جو لشکر آیا امام حسین کو شہید کرنے کے لیے پیک پر المغضوب علیہم تھے, لیکن اس کے اندر بہت سارے ضالین بھی شامل تھے, لیکن انجام دونوں کا کہا ایک ہی جگہ پہ انجام. ہو سکتا ہے جہنم میں درجات اوپر نیچے ہو لیکن ہے جہنم میں, چونکہ ان کو فالو کیا تھا. آج دو محرم ہے, سفیر حسین جناب مسلم کے ساتھ جو خیانت ہوئی وہ کنہوں نے کی, المغضوب علیہم کا بڑا تو وہ تھا جو قصر العمارہ میں بیٹھا ہوا تھا, لیکن جو چھوڑ کے چلے گئے الضالین وہ تھے جنہوں نے پہلے بیعت کی تھی, وہ ابن زیاد کے نظریے کے تھوڑی تھے, لیکن ڈر گئے کہ مار نہ دے ہمارے بچوں کو مار دے گا, ہماری بیویوں کا کیا بنے گا, ہمارا فلان کیا بنے گا, چھوڑ کے چلے گئے مسلم کو تنہا چھوڑ. آج کی گفتگو کو یہاں پہ تمام کرتا ہوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کربلا میں تشریف فرما ہونا, ایک دو جملے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے ایک صلوات پڑھے محمد والے. مکہ سے جب چلے ہیں امام حسین کوفہ کے ارادے سے,
تو راستے میں کچھ ایسے لوگوں سے, بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں, کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو حسین سے مل کر خوش نصیب ہو گئے, اور کچھ ایسوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں کہ جو ملنے کے باوجود بد نصیب ہو گئے. ایک ملاقات ہوئی ہے راستے میں امام مظلوم کی جناب زہیر ابن قین سے. میرے اور آپ کے لیے اس ملاقات میں بڑا پیغام ہے. ایک منزل پر امام مظلوم نے قیام فرمایا, پتہ چلا زہیر ابن قین قریب ہی میں اس کا بھی قیام ہے, وہ بھی اسی منزل پر رکا ہوا ہے. امام کے شیعوں میں سے نہیں تھا, نہ ہی اسے کوئی رغبت تھی, لیکن اس کی بیوی مومنہ تھی. امام نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور زہیر ابن قین کو میرا پیغام دو, اس سے کہو رسول اللہ کا نواسا حسین تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. یہ شخص گیا, زہیر اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس وقت کھانا کھا رہے تھے. اس نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا, تم میں سے زہیر ابن قین کون ہے؟ زہیر نے تعجب سے نظریں اوپر اٹھائی اور کہا کہ میں ہوں زہیر, کیا کام ہے؟ اس شخص سے کہا کہ نواسا رسول حسین ابن علی آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اس نے بیزاری سے کہا, مجھے حسین سے کیا کام؟ لیکن اس کی بیوی جو مومنہ تھی, اس نے کہا, زہیر یہ کیا کہہ رہے؟ فرزند زہرا تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو مجھے حسین سے کیا کام؟ جاؤ حسین سے ملاقات کرو. آیا یہ محرم کا مہینہ مجھ پر آپ پر کوئی ایسا اثر ڈال سکتا ہے کہ کچھ کام جو حسین کو پسند ہے اور میں نہیں کرتا کرنے لگوں, اور کچھ کام جو میں کرتا ہوں حسین کو نہیں پسند چھوڑ دوں؟ محرم کا مہینہ یہی تو کرتا ہے. جب بیوی نے کہا کہ جاؤ تو زہیر اٹھ کھڑے ہوئے, خیمے میں گئے امام مظلوم کے, آج ہی دوبارہ روایت پڑھ رہا تھا, خیمے میں صرف امام حسین تھے اور زہیر ابن قین تھے, کسی کو نہیں معلوم کہ اندر کیا باتیں ہوئی. لیکن جب باہر نکلے زہیر تو لوگوں نے دیکھا خوشی سے زہیر کا چہرہ چمک رہا تھا. چلتے ہوئے آئے اپنے گھر والوں کے پاس, اپنے ساتھیوں کے پاس, اور کہا کہ تم میں سے جس نے جدھر جانا ہے چلا جائے, میں حسین کے ساتھ جاؤں, میری منزل بدل گئی ہے, میرا راستہ بدل گیا ہے, میں فرزند زہرا کے ساتھ سفر کروں گا. لیکن اسی طرح ایک اور منزل پر آگے ایک شخص, اس کو بھی امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی, کہتا ہے میں تو نہیں جا سکتا, میرا گھوڑا اور تلوار آپ لے لیں. امام نے فرمایا مجھے تیرا گھوڑا اور تلوار نہیں چاہیے. گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے گھوڑوں اور تلواروں کی نجات کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے مجھے تم جیسوں کی نجات کے لیے بھیجا. نہیں گیا. پھر چلتے چلتے سفر میں وہ وقت بھی آیا کہ جب امام اس سرزمین پر پہنچ گئے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. روایات کے لفظ ہیں کہ امام حسین کی سواری, امام حسین کا گھوڑا چلتے چلتے ایک مقام پر رک گیا, ہر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تھے. اس نے کہا تھا میں مجھے اس بات پر مامور کیا گیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. اب جب اس سرزمین پر امام حسین کی سواری رکی, امام نے سوال کیا وہیں کے کسی بندے سے, اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ جواب ملا. پھر سوال کیا کوئی اور نام, کسی نے کہا اس سرزمین کا ایک نام طف ہے. فرمایا کوئی اور نام,
جواب ملا اس سرزمین کا ایک نام کربلا ہے. جیسے ہی کربلا کا لفظ سنا فرمایا اعوذ باللہ من کرب و بلا, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کرب سے اور بلا سے. اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگے ہا ہنا محتر عالنا, یہی پر اتر پڑو, یہی پر یہی وہ مقام ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا, یہی پر ہمارے خیمے لگیں گے. وہ مسفک و دما ہونا
محتر عالنا, یہی پر اتر پڑو, یہی پر یہی وہ مقام ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا, یہی پر ہمارے خیمے لگیں گے. وہ مسفک و دما ہونا مسفک و دما ہنا, یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے خون بہائے جائیں گے. وہ محل و قبور نا, اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہماری قبور بنائی جائیں گی, یہی پر رسول کی بیٹیوں کو اسیر بنایا جائے گا. سواریوں سے اتر پڑے, خیمے لگائے جانے لگے. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. ایک بی بی ہے حسین کے ساتھ جس کا نام زینب کبریٰ ہے, سفر میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہے. جب اترنے کا کہا امام حسین نے, بی بی اپنی سواری سے نیچے اترنے لگی, لیکن منظر عجیب بن گیا جب دیکھا علی کی بیٹی اترنے لگی ہے. ایک طرف سے حضرت عباس آ گئے, ایک طرف سے شہزادہ قاسم آ گئے, ایک طرف سے علی اکبر آ گئے. بی بی ہم آپ کو سواری سے نیچے اتاریں گے. کچھ دن نہ گزرے تھے عزاداروں کہ یہی بی بی دوبارہ کربلا میں اکیلی کھڑی ہے, اب یہ سوار ہونا چاہتی ہے. گیارہویں محرم کے دن سب اسیروں کو سوار کر چکی بے پالان اونٹوں پر, اب جو دیکھا تو دیکھا کہ خود تنہا رہ گئی. کبھی اپنے بھائی کی لاش کی طرف نگاہ کرتی ہے, کبھی عباس کی لاش کی طرف نگاہ کرتی ہے, اور حسرت کے ساتھ کہتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب میں نے سوار ہونا ہوتا تھا تو بنو ہاشم کے جوان آ جایا کرتے تھے, اور آج وہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی کربلا میں تنہا کھڑی ہے. عباس یہ کیا ہوا کہ میں آپ کو پکارتی ہوں لیکن آپ کی لبیک نہیں سنتی؟ اے بھیا حسین, آپ تو یہ کہہ کر ساتھ لائے تھے کہ یہ سارا سفر ہمراہ رہیں گے, لیکن خود تو کربلا میں آرام کر رہے ہو, اور بہن زینب سے کہا ہے کہ کوفہ اور شام کے درباروں میں جائے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.